الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا آخرت میں تو ان کو ملنا ہی ہے جو ملے گا نیک اعمال پر, لیکن دنیا کے اندر بھی یہ انعام ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں خلائق میں ڈال دیتے ہیں. سَيَجْعَلُ لَهُمُ یعنی سین یعنی تاجیل کے لیے ہے, بہت جلد اللہ تعالی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا اور فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو جو عربی زبان میں نازل کیا ہے یہ نازل ہی اس لیے کیا ہے آپ کے اوپر, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم نے جو قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا ہے آپ کے اوپر یہ اس لیے نازل کیا ہے لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ تاکہ آپ اس قرآن کریم کے ذریعے تقویٰ والوں کو نیک لوگوں کو بشارتیں سناتے رہیں. وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّا اور جھگڑنے والے لوگوں کو اس کے ذریعے سے ڈراتے رہیں. اور جھگڑنے والوں کو دین کے معاملے میں الجھنا اور کہنا جی ہماری عقل میں جو آئے گا ہم اس کو مانیں گے, جو عقل میں نہیں آئے گا ہم مانیں گے بھی نہیں, تو ایسے لوگوں کو جو آخرت میں سزا ہونی ہے سو ہونی ہے, لیکن دنیا کے اندر فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ان سے پہلے بھی ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا. هل تحس منهم من احد کیا آپ محسوس بھی کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو, او تسمع لهم رکزا یا ان کی ہلکی سی آہٹ بھی سنتے ہیں, یعنی ایسا مٹایا ایسا صاف کیا کہ اب کچھ وجود ہی نہیں ہے, ہلکی سی آواز بھی نہیں کہیں سے آتی. او تسمع لهم رکزا کچھ ہلکی سی آہٹ آواز بھی سنتے ہیں ان قوموں کی جن کو ہلاک کیا ہم نے یہی جھگڑنے کی وجہ سے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الناس عند اللہ الالد الخصام, ابغض الناس عند اللہ الالد الخصام, اللہ سبحانہ و تعالی کو سب سے زیادہ بغض مخلوق میں اس شخص سے ہے جو بڑا جھگڑالو ہو, جھگڑالو طبیعت کا ہو ایسے شخص سے اللہ کو بڑا بغض ہے. اللہ جس سے بغض رکھیں اس کا کیا حال ہوگا, کسی اللہ کو کسی سے بغض ہو جائے تو وہ کہاں کا رہا پھر. تو اس کو فرمایا کہ یہ جو جھگڑنے والے لوگ ہیں ان کو یعنی پہلے بھی ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہلاک کیا اسی جھگڑنے کی وجہ سے، اور آپ ان میں سے کسی ایک کو اب اس کا وجود بھی ان کا نہیں پاتے ہیں۔ تو اس آیت میں، ان آیات میں دونوں پہلو بیان فرمائے ہیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، نادا جبرائیل، تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ دیکھو مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، انی احبہ فاحبہ، مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں اور فرشتوں میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہے، مجھے بھی فلاں بندے سے، اس بندے سے مجھے بھی محبت ہے، اب تم اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کے بعد فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ثم یوضع له القبول فی الارض، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کی مقبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے، رکھ دی جاتی ہے۔ اور یہ عجیب الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، ثم یوضع له القبول فی الارض، اس کی مقبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے۔ تو زمین میں تو سبھی ہیں، یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے اور تقویٰ کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ وہی ہے، ثم یوضع له القبول فی الارض، زمین میں تو جانور بھی داخل ہے، حضور نے زمین کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور ایک روایت میں فرمایا، چلیے جانور تو جانور ہیں، یہ بھی جاندار ہیں، ایک روایت میں فرمایا، ما من مسلم لبا الا یلبی من عن یمینہ وشمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہا ہنا وہا ہنا۔ یہ تو جانور ہیں، حضور فرماتے ہیں جب حاجی لبیک کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں آ گیا ہوں، میں آپ سے بہت دور چلا گیا تھا مگر اب آ گیا ہوں۔ اپنے نفس اور شیطان کی اتباع میں بہت دور آپ سے چلا گیا تھا لیکن اب حاضر ہوں آپ کے دربار میں۔ ان جذبات کے ساتھ کوئی لبیک کہے تو مزہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لبیک فرماتے تھے، میں نے ابھی جب سفر کے دوران بھی لوگوں کو بتایا، یہ وہ بس میں مائک لگا ہوا تھا تو اس کا میں نے فائدہ اٹھایا، تو میں نے یہ بھی بات بتائی، یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں اس لیے بتا بھی دی، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لبیک، آپ نے بھی جب حج کے موقع پہ لبیک پڑھی تو چند مرتبہ لبیک پڑھنے کے بعد آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ ایک دعا پڑھتے تھے، اور دراصل اس دعا سے ہی لبیک کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لبیک ہے کیا، وہ دعا کیا ہے، اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اور ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں، اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار، اس میں غضب کا لفظ ہے، اس میں سخط کا لفظ ہے، یعنی غصے کا، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، کہ اللہ میں آپ سے، اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ، میں آپ سے آپ کی خوشنودی مانگتا ہوں اور جنت مانگتا ہوں، اور میں آپ سے آپ کے غضب، یا دوسری روایت میں غصے سے پناہ مانگتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس سے پتا چلا، اشکال ہو سکتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، وہ تو ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں, لیکن سچ پوچھئے تو جو آدمی زبان سے تو کہتا ہو کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کا کوئی شریک نہیں, مگر جب گناہ کا موقع آئے تو وہ شیطان کی یا نفس کی اتباع کرے, تو شریک تو کیا اس نے اللہ کے ساتھ, اللہ کی عظمت کے ساتھ شریک تو کر لیا اس نے اپنے نفس کو اور شیطان کو. تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ اس دعا سے سمجھ میں آیا کہ لبیک کا مفہوم ہم ایمان والوں کے حق میں کیا ہوتا ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, لا شریک لک لبیک, ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں, لیکن دراصل عمل ہمارا وہ نہیں ہے. جب عمل کا وقت آتا ہے تو اللہ کا فرمان ایک طرف ہے کہ بندے یہ کام مت کر, اور وہ بندہ کر گزرتا ہے اس کام کو, غلط کام کو, تو شریک کر لیا نا اس نے. تو اللہم انی اسألک رضاک والجنہ, میں آپ کی رضا مندی مانگتا ہوں اور جنت مانگتا ہوں, اور میں آپ کے غضب سے یا غصے سے پناہ چاہتا ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں. مطلب کیا ہے غضب یا غصہ؟ ایسے اعمال سے جن سے آپ کو غصہ آتا ہے, وہ اعمال جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں, غضبناک ہوتے ہیں, ان اعمال سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اب سمجھ میں آیا کہ لا لبیک لا شریک لک لبیک کا کیا مفہوم ہے. تو جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اس کے قریب کے جو درخت ہیں اور پتھر ہیں, چٹانیں ہیں, وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. اس کے پڑھنے پر وہ چٹانیں اور درخت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو معلوم ہوا درختوں میں بھی اور چٹانوں میں بھی بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا ثم یوزع له القبول فی الارض, زمین کا لفظ ہے, زمین میں اس کی قبولیت اتار دی جاتی ہے. تو جانور, پتھر, درخت, یہ سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. میں نے ملفوظات میں پڑھا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں ایک مینا پلی ہوئی تھی, اور حضرت جب تھک کر آتے تھے دین کے کاموں سے, تھک جاتے تھے, جب گھر تشریف لاتے تھے تو گھر والوں سے تو اپنی جگہ جو بات چیت فرماتے تھے, کچھ دیر اس مینا کے پاس آ کر اس سے گفتگو فرماتے تھے. وہ بولنے والی مینا تھی, وہ حضرت کے ساتھ بولتی تھی, حضرت اس کے ساتھ بولتے تھے. جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو اس مینا کو گویا چپ لگ گئی, وہ بولی نہیں کسی سے, اور تین دن کے اندر اندر, یعنی تین دن بھی نہیں گزرنے پائے تھے کہ وہ مینا بھی مر گئی, وہ بھی مر گئی. تو اس کو حضرت سے ایسی محبت ہو گئی تھی کہ وہ حضرت کی جدائی برداشت نہیں کر سکی, تین دن سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. تو یہ ہے ثم یوزع له القبول فی الارض, زمین میں اس کی مقبولیت اتار دی جاتی ہے. جو اعمال ایمان والا ہو اور نیک اعمال کرتا ہو, جانوروں میں سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ جانوروں میں محبت اتار دی جاتی ہے. حضرت سفینہ راستہ بھول گئے, بہت بڑے صحابی ہیں راستہ بھول گئے, شیر سامنے سے آتا ہوا نظر آیا تو انہوں نے اس کو خطاب کیا کہ دیکھ بھائی, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. بس یہ الفاظ سننے تھے وہ دم ہلانے لگا, اور انہوں نے اس سے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں, مجھے وہاں تک پہنچاؤ. اس نے وہاں تک پہنچایا اور پھر دم ہلائی اور چلا گیا. مدینہ منورہ سے باہر ایک مرتبہ ایک شیر آ گیا کہیں سے, اور ادھر کے لوگ ادھر نہیں آ سکتے, ادھر کے لوگ ادھر نہیں جا پا رہے تھے اس شیر کے خوف کی وجہ سے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو آپ تشریف لے گئے جہاں وہ شیر موجود تھا, اس کے جا کے کان پکڑا اور ایک تھپڑ لگایا. پھر لوگوں کو پریشان کرتا ہے, تیری وجہ سے لوگ تکلیف میں ہیں, کیا کر رہا ہے تو, یہاں آ کے کیوں بیٹھ گیا؟ بس اس کے بعد سے میرے علم میں تو نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میں اس طرح کوئی شیر نظر آیا ہو. تو یہ ہے مقبولیت اتار دی. ثم یوزع له القبول فی الارض, حضور نے فرمایا کہ اس کی جو مقبولیت ہے وہ زمین میں رکھ دی جاتی ہے. کتاب الزہد میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید رقہ میں, اور یہ بادشاہ تھے اور بہرحال عباسی خاندان سے ان کا تعلق تھا اور نیک آدمی تھے, علماء کے قدردان تھے. تو ایک جگہ ان کا جانا ہوا رقہ میں ان کا جانا ہوا, وہاں جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا, لشکر ان کے ساتھ تھا. اسی دوران رقہ میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے, وہ بھی پہنچ گئے اسی وقت. ایک ہی وقت میں ہارون الرشید بھی وہاں موجود تھے اور اسی وقت میں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بھی وہاں تشریف لے آئے. وہ عبداللہ ابن مبارک جن کے بارے میں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ جیسے بڑے محدث وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی کہ ایک سال عبداللہ ابن مبارک کی طرح گزار لوں جیسے وہ گزارتے ہیں زندگی میں, ایک سال تو ایسا گزار لوں, مگر اللہ کی قسم میں 3 دن بھی اس طرح نہیں گزار سکا. یہ عبداللہ ابن مبارک کیا حال ہوگا, یعنی سفیان ثوری جیسے آدمی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ایک سال تو گزار لوں جیسے عبداللہ ابن مبارک گزارتے ہیں, لیکن خدا کی قسم میں 3 دن بھی ویسے نہیں گزار سکا کوشش کے باوجود. اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں, ہمارے ہاں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے نسائی شریف, صحاح کی کتابوں میں جو حدیث کی 6 بڑی کتابیں ان میں داخل ہے, تو امام نسائی فرماتے ہیں کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ روئے زمین پر عبداللہ ابن مبارک سے کوئی برتر ہو, ہمارے علم میں نہیں ہے. وہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ وہ تشریف لے آئے وہاں, اور اس کی وجہ سے اتنے لوگ آئے کہ جگہ جگہ ٹوٹی ہوئی چپلیں اور جوتے بکھرے پڑے تھے. پورے شہر کی جو فضا تھی, اس وقت یہ روڈ تو تھے نہیں, پورے شہر کی فضا گرد آلود ہو گئی. تو وہاں جھروکے سے اس کی جو باندھی تھی ہارون الرشید کی, وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی. ایک جھروکے سے اس نے دیکھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, تو اس نے کسی سپاہی وغیرہ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, یہ جگہ جگہ اتنی بھیڑ اور مجمع اور یہ ٹوٹے ہوئے چپل اور جوتے پڑے ہیں اور پوری فضا گرد آلود ہے. تو اس کو بتایا گیا کہ بہت بڑے عالم, بہت بڑے محدث, بہت بڑے فقیہ عبداللہ ابن مبارک تشریف لائے ہوئے ہیں, ان کی زیارت کے لیے, ان کے پاس جانے کے لیے لوگ بےتاب ہیں اور ان کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے. تو اس کے منہ سے نکلا, خدا کی قسم بادشاہت تو یہ ہے, اس نے کہا خدا کی قسم بادشاہت تو یہ ہے, ہارون الرشید کی بات خود اس کی باندھی ہے, مگر کہہ رہی ہے ہارون الرشید کی بادشاہت بھی کوئی بادشاہت ہے, بادشاہت تو اس کو کہتے ہیں. تو یہ ہے ثم یوضع له القبول فی الارض, کہ حضور نے فرمایا کہ اس کی محبت پھر زمین میں, اس کی مقبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے. اور یہ ہے کون, ایسا شخص کون ہے؟ حضور الترغیب و ترہیب کی ایک روایت ہے, حضور بڑے عجیب الفاظ ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, فرمایا کہ من اسخط اللہ فی رضا الناس, جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو غصے میں ڈال دے, اللہ کو غضبناک کر لے, اللہ کا غصہ مول لے لے, لوگوں کو راضی کرے, تو حضور نے فرمایا سخط اللہ علیہ, اللہ اس پر غصے ہوتے ہیں, وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ مَنْ أَرْضَاهُ فِي سُخْطِهِ, اور اللہ ایک وقت آتا ہے کہ وقتی طور پر تو اس نے خوش کر دیا, اللہ کو ناراض کر کے اس کسی برادری کو یا کسی شخص کو خوش کر دیا, اللہ کو ناراض کر لیا. لیکن ایک وقت آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ اس پر غضبناک کر دیتے ہیں اس کی برادری کو یا اس شخص کو جس کو اس نے اللہ کو غصے میں ڈال کر اور اس کو راضی کیا تھا, ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اور دوسرا پہلو یہ بیان فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ناراض کر لے مگر اللہ کو راضی کرے, تو ایک وقت آتا ہے اور وہ مخلص بھی ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ اس مخلوق کو اللہ خوش کر دیتے, اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور پھر اس مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے خوش کر دیتے ہیں. وقتی طور پہ تھوڑی سی ناراضگی ہوتی ہے. وہ مجھے یاد آیا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نیوی کا ملازم آیا کرتا تھا, نیوی میں ملازم تھا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی صحبت اور حضرت کی مجالس کی برکت سے اس نے داڑھی رکھ لی. جیسے ہی اس نے داڑھی رکھی تو اس کا جو آفیسر تھا وہ اس پہ غضبناک ہو گیا. نہ جانے کیا کیا اس کی داڑھی کے اوپر جملے کستا تھا اور کیا کیا اس سے اس کے اوپر سختیاں شروع ہو گئیں, لیکن اس نے سب کچھ برداشت کیا. وہ حضرت کو آگے بتاتا تھا, حضرت فرماتے تھے بالکل کچھ نہ کہنا, بس دعا کرو, میں بھی دعا کر رہا ہوں, دعا کرو بس, اس سے الجھنا نہیں ورنہ نقصان ہوگا, تمہارا آفیسر ہے بھائی. حضرت نے فرمایا میں بھی دعا کر رہا ہوں, تم بھی دعا کرو, مگر اس کو جواب مت دینا. ایک وقت آیا, ایک وقت آیا, بس اللہ کی شان, اس کا بیٹا بیمار ہو گیا. اور ادھر اس کا بیٹا بیمار ہوا, ادھر اللہ نے اس کے دل میں ڈالا یہ جو تیرا بیٹا بیمار ہوا ہے نا, یہ اس کی وجہ سے ہے جو تو اس کو ستاتا ہے داڑھی رکھنے کی وجہ سے. وہ اس کے دل میں یہ آیا. اگلے ہی دن وہ پہنچا, بھائی خدا کے لیے ہمیں معاف کر دینا, اب تک تمہیں ہم نے ستایا, دیکھو اللہ کے واسطے ہمارے بیٹے کے لیے دعا کرو, بیٹا ہمارا بیمار ہو گیا. یہی فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو اللہ کو راضی رکھتا ہے چاہے مخلوق اس سے ناراض ہو. تو یہ وقتی ناراضگی ہوتی ہے, ایک وقت آتا ہے کہ وہ مخلوق اس سے خوش ہو جاتی ہے, اللہ تو اس سے خوش ہوتے ہی ہیں, مخلوق بھی خوش ہو جاتی ہے. حتی یزینہ, یہاں تک کہ اللہ اس کو مزین فرما دیتے ہیں مخلوق کی نظر میں. وَيُزَيِّنَ عَمَلَهُ فِي عَيْنَيْهِ, اور اس کے اعمال کو بھی مزین فرما دیتے ہیں مخلوق کی نظر میں. یہ انعام ملتا ہے. تو یہ ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, یہ انعام ان لوگوں کو ملتا ہے جو ایمان لائے, انہوں نے نیک اعمال کیے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا, ان قریب اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے صحابہ رضی اللہ عنہم کا تذکرہ آتا ہے تو ہم رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ہی نہیں کہتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے دل میں کیسی نورانیت آتی ہے, اور ہم درود پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں, یہ قبولیت کی تو علامت ہے. بزرگوں کا تذکرہ آتا ہے تو ہم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, ان کی باتیں بیان کرتے ہیں, یہ قبولیت کی تو علامت ہے. یہ ساری علامات ان کی مقبولیت کی ہیں, کہ جنہوں نے اللہ کو راضی رکھا. ہاں وقتی طور پہ کچھ مخلوق ان سے ناراض ہو گئی تو مخلوق بھی خوش ہو گئی. اور جو ناراض ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں یہ بھی سن لیجئے. اہل اللہ کی جو علامات ہیں, متبع سنت ہونا, متبع شریعت ہونا وغیرہ وغیرہ, ان میں وہ تو اپنی جگہ ہے, تین علامات اور بھی ہیں. حضرت قاری صدیق باندھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تین علامات اور مستزاد ہیں, یہ بھی ان کو بھی ذہن میں رکھا کرو, دیکھ لیا کرو. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق حلال کا انتظام فرما دیں جو ان کے اور ان کے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. نمبر دو, ہر وقت کسی مصیبت میں, پریشانی میں, غم میں, تکلیف میں مبتلا رہے, یہ بھی علامت ہے خاص اللہ والوں کی. ہر وقت اس کو کوئی پریشانی ہوگی, پریشانی ختم ہوئی تو کوئی تکلیف شروع ہو گئی, تکلیف ختم ہوئی تو کوئی بیماری آ گئی, بیماری ختم ہوئی تو کوئی غم آ گیا, غم ختم ہوا تو کوئی اور آزمائش آ گئی, آزمائش ختم ہوئی تو کوئی نقصان آ گیا. بس یہی ہوتا رہے گا یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائے. یہ خاص علامت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الفكرة متواصل الاحزان. کس کے بارے میں فرمائی یہ الفاظ؟ حضور کے بارے میں. ہر وقت متفکر رہتے تھے, ٹینشن جس کو ہم کہتے ہیں, ہر وقت آپ کو فکر رہتی تھی, کوئی نہ کوئی فکر رہتی تھی. وہ متواصل الاحزان, اور کیا کہتے ہیں, متواصل الاحزان بڑے عجیب الفاظ ہیں. یہ تواصل کہتے ہیں ایک کے بعد ایک, وصل ایک سے ایک ملا ہوا, ایک سے ایک ملا ہوا, ایک سے دوسرا ملا ہوا. متواصل الاحزان کا مطلب یہ ہوا ایک غم سے دوسرا غم ملا ہوا, یعنی ایک غم ختم ہوا تو دوسرا غم پہلے سے تیار کھڑا ہے. متواصل الاحزان تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک غم ختم ہوا تو دوسرا پہلے سے تیار, گویا کہ پہلے سے تیار تھا. دوسرا ختم ہوا تو تیسرا پہلے سے موجود تھا. یہ حالت تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. تو آپ کے غلاموں کی بھی یہی حالت ہوگی. اور تیسری بات, تیسری علامت یہ ہے کہ اس کو کچھ لوگ برا کہنے والے ہوں. یہ بھی وہ ایک خاص علامت ہے کہ کچھ لوگ برا کہنے والے بھی ہوں, سب اچھا کہنے والے نہیں ہوں. سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائیوں میں محمود ہو, اپنے پڑوسیوں میں محبوب ہو اور اپنے بھائیوں میں محمود ہو, پڑوسیوں میں محبوب ہو, بھائیوں میں محمود ہو, بھائی اس کی تعریف کرتے ہوں, پڑوسی اس سے محبت کرتے ہوں, اغلب یہ ہے کہ وہ مداہن ہوگا. اغلب یعنی غلبہ اس بات کا ہے کہ وہ وہی جیسی جیسا دیس ویسا بھیس والا ہوگا, وہ مداہن ہوگا, چکنی چپڑی باتیں. ایسے ہی شخص ہوتا ہے جس کی ہر ایک تعریف کرے, ورنہ جو نیک آدمی ہے اس کو کچھ لوگ برا کہنے والے بھی ہوتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. یہ آیت دلیل ہے اس بات کی. ہم نے ہر نبی کے دشمن کھڑے کیے, ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے. لیکن آگے جو الفاظ ہیں نا وہ بہت قابل غور ہے. من المجرمین, وہ دشمن کون تھے؟ مجرمین میں سے تھے, متقی نہیں تھے. تو اس کو کچھ لوگ برا کہنے والے بھی ہوں لیکن وہ برا کہنے والے اہل تقویٰ نہ ہوں. ہاں, اہل تقویٰ اگر کسی کو برا کہنے لگے یہ شخص خطرے میں ہے, یہ بہت خطرے میں ہے. جس کے بارے میں اہل تقویٰ کی رائے ہو کہ بھائی یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے, ایسا شخص بہت خطرے میں ہے. ہاں, کسی کو برا کہنے والے وہ ہوں مگر غیر متقی لوگ ہوں, پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں. اگر وہ متقی ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان قریب ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اور اعمال صالحہ کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی ہمیں یہ نہیں فرما دیا کہ بس اعمال صالحہ کرو. ان کی رحمت, ان کی شان رحمت, ان کی شفقت کیا کیا قربان جائیے. یعنی حکم بھی ہمیں دیتے ہیں وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے, پھر وہ حکم ہماری نماز ہمارے ہی فائدے کے لیے تو ہے, روزہ ہمارے فائدے کے لیے ہے, زکوٰۃ ہمارے فائدے کے لیے ہے. اللہ کو اس سے کیا فائدہ پہنچا؟ اللہ تو فائدے سے مستغنی ہے. تو حکم دیتے ہیں وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے, پھر اس حکم پر عمل کی توفیق بھی دیتے ہیں, خود اس حکم پر عمل کی توفیق بھی دیتے ہیں. توفیق کہتے ہیں توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر, کسی نیک کام کے لیے اسباب کا, حالات کا سازگار ہو جانا, یہی توفیق ہے. یہ ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ تسہیل طریق الخیر و تسدید طریق الشر, یہ بھی توفیق کی تعریف کی گئی ہے کہ خیر کے راستے کھول دیے جائیں کسی کے لیے اور شر کے راستے بند کر دیے جائیں, اس کو بھی توفیق کہتے ہیں. تو نیک کام ہمارے جو اعمال ہمیں دیے, احکام دیے, وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے, اور پھر ان پر عمل بھی, اس پر عمل کی توفیق بھی خود دیتے ہیں, پھر عمل بھی ہم سے صحیح طرح نہیں ہو پاتا. کہاں ہم سے نماز صحیح طرح ہو پاتی ہے؟ روزہ ہم کہاں صحیح طرح رکھ پاتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت ہم کہاں صحیح طرح کر پاتے ہیں؟ عمل بھی ہم سے صحیح طرح نہیں ہو پاتا، پھر بھی جگہ پوری پوری دیتے ہیں. اور خوب رحمت اور شفقت سے نوازتے ہیں، ثواب اور بدلہ پورا پورا دے دیتے ہیں. تو یہ ان کی شان رحمت ہے، شان کریمی ہے. یہاں پر بھی اعمال صالحہ کا حکم تو دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جگہ جگہ دیا، لیکن خالی نہیں چھوڑا، اس کا طریقہ بھی بتایا کہ دیکھو اعمال صالحہ کا طریقہ کیا ہے. اعمال صالحہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب شیطان تمہیں برے کاموں کے لیے ورغلائے تو چند الفاظ کہہ لیا کرو. آج کل تو یہ جدید دور ہے، ایک اصطلاح ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے، کوڈ ورڈ. تو یہ کوڈ ورڈ جو استعمال ہوتا ہے، یہ اصطلاح ہے کہ کوئی کوڈ کہا جاتا ہے، بس اس کوڈ سے کوئی خاص چیز مراد ہوتی ہے اور وہ کام ہو بھی جاتا ہے، جو مراد ہوتی ہے وہ ہو بھی جاتی ہے. بس یوں ہی سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اعمال صالحہ کے کرنے کا اور برے اعمال سے بچنے کا ایک کوڈ اللہ تعالی نے عطا فرما دیا. ایک جنگ کے موقع پر حضور نے بھی یہ کوڈ استعمال کرنا سنت ہے، حامیم لا ینصرون. ایک جنگ کے موقع، جہاد کے موقع پہ آپ نے یہ کوڈ مقرر فرمایا، اور آج فوجی دنیا میں یہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ایجاد ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اس کو رواج دیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حامیم لا ینصرون کے ذریعے. تو شیطان کے ورغلانے سے بچنے کا اور اعمال صالحہ کے کرنے کا، یا اعمال صالحہ میں رکاوٹ آ رہی ہو اس سے بچنے کا، یہ کوڈ سمجھ لیجیے. وہ کوڈ کیا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو اللہ نے کوڈ بتایا ہو، جو راستہ اللہ نے بتایا ہو، طریقہ بتایا ہو، اس طریقے کا توڑ نفس اور شیطان کے پاس بھی نہیں ہو سکتا. وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب فرما کر یہ کہا جا رہا ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَقُرْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. جب بھی آپ کو شیطان ورغلائے آپ یہ الفاظ کہہ لیا کیجئے. الفاظ کیا ہیں؟ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، آپ جب گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہو، کسی نیکی کے کرنے میں دشواری پیدا ہو رہی ہو، آپ یہ الفاظ دہرائیے، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ، 3 مرتبہ تو پڑھ ہی لیں، اور پھر دیکھیے کیا نتیجہ ہوتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھیں اس کو. بات یہ ہے، قرآن کریم میں آتا ہے وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ. بعض اوقات نیک چیزیں شیطان بھلا دیتا ہے تاکہ یہ کر نہ سکے، تو اللہ سے اس کی بھی توفیق مانگیے کہ اللہ جب کوئی موقع آ جائے ایسا کہ نیکی کرنے میں دشواری ہو رہی ہو یا گناہ کا موقع ہو تو مجھے اس دعا کے پڑھنے کی توفیق دے دیجیے، یاد دلا دیجیے. یہ بھی دعا مانگیے اللہ سے، اور جب یہ یاد آ جائے تو ہمت کر کے اس کو پڑھیں. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، شیطان کے ورغلانے سے اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اور میں آپ سے اللہ اس کی بھی پناہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس شیاطین آئیں، مجھے ورغلانے کے لیے آ جائیں، میں اس سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں. یعنی یہ آئیں گے تو صحیح، وہ شیاطین تو آئیں گے، مطلب یہ ہے کہ جب بھی شیاطین میرے پاس ورغلانے کے لیے آئیں آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیا کیجئے. تو رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بك ربي ان يحضرون. یہ ہے اعمال صالحہ کا نسخہ, اور ایسا نسخہ ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں محاورے کی زبان میں تیر بہدف نسخہ, تیر بہدف, اور ایسا نسخہ جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں, نفس کے پاس نہیں, کیونکہ اللہ کا بتایا ہوا ہے. اور اللہ نے بتایا کس کو؟ ایسی شخصیت کو جو معصوم تھے, معصوم عن الخطا تھے, اور جن کے بارے میں اعلان ہو چکا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, آپ کے اگلے پچھلے سب معاف, آپ بخشے بخشائے. تو پھر یہ بتایا کیوں جا رہا ہے؟ متعین ہو گیا, یہ ہمارے لیے بتایا گیا. آپ تو بخشے بخشائے, آپ کی مغفرت کا اعلان قرآن میں موجود, پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ مطلب یہ ہمارے لیے, یہ نسخہ ہمارے لیے ہے, چونکہ حضور کے ذریعے سے ہمیں پہنچنا ہے اس لیے بتایا جا رہا ہے, خطاب حضور کو کیا جا رہا ہے. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. بس کسی نیک عمل میں تکلیف پیش آ رہی ہو, سستی پیش آ رہی ہو, یا گناہ سے بچنے میں تکلیف ہو رہی ہو, سستی ہو رہی ہو, غفلت ہو رہی ہو, گناہ کا موقع سامنے ہو, اور بچنا ضروری ہے ظاہر ہے, اس وقت یہ الفاظ پڑھیں. یہ اس وقت کا بہترین تیر بہدف نسخہ ہے. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اور اللہ کی رحمت کے قربان جائیے, میں کیا عرض کروں, ہر آدمی کو تو یہ الفاظ یاد نہیں ہو سکتے, بعض اوقات بات نہیں ہوتے, ذرا تھوڑے سے لمبے بھی ہیں الفاظ. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور جگہ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب شیطان آپ کو ورغلائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے. تو لیجئے بھائی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. یہ تو سب کو یاد ہوتی ہے, کیونکہ ان الفاظ یہاں جو یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے, تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو سب کو یاد ہوتی ہے. یا اردو میں تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے, یہ گناہ کا موقع سامنے ہے, یا نیکی کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے, آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے. یہ ہے اعمال صالحہ کا نسخہ, یہ ہے قبولیت کا نسخہ. مگر ہم اس کے لیے نہ کریں کہ ہم قبولیت والے بن جائیں, مقبول بن جائیں لوگوں کی نظروں میں, ہم کریں اللہ کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ گزشتہ دنوں حاضری ہوئی حرمین شریفین میں, اپنی سعادت سمجھ کر میں نے آپ حضرات کے لیے, سب کے لیے, جتنی قبولیت کی جگہ تھیں سب کے لیے, وہاں اپنے نمازیوں کے لیے جو میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یا آتے ہیں مجھ سے محبت رکھتے ہیں, یا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا, سب کے لیے الحمدللہ دعاؤں کی توفیق خوب خوب ہوئی تمام قبولیت کی جگہوں پر. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے.